أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 235 آیت نمبر 36 سے 53 سورۃ الشورى لیسن نمبر 235 آیت نمبر 36 ٹو 53 سورۃ الشورى تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 36 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے جبکہ وما عند اللہ خیر وابقا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی عمدہ اور باقی رہنے والا ہے کس کے لیے للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کن کے لیے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش اور جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بدکاریوں سے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اور کون لوگ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور وامرهم شورا بینهم اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں ومما رزقناهم ينفقون اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور کیا خوبی ہے ایسے لوگوں کی جن کے لیے آخرت میں بہترین چیزیں والذین اذا اصابهم البغش اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو ہم ینتصرون وہ اس کا مناسب بدلہ لے لیتے ہیں یعنی زیادتی نہیں کرتے وجزاء سیئت سیئت مثلها اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ بس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے کیونکہ انہو لا یحب الظالمین بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہاں تک ایک پیکج دیا جا رہا ہے آج کے دور میں پیکج کا بہت رواج ہے کبھی ٹریول پیکج ملتے ہیں کبھی اسٹڈی پیکج ملتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے دنیا کی چیزوں کو کچھ نہ اور آخرت کی چیزوں کو بہتر اور باقی رہنے والا کہہ کر کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا آیت کے شروع میں تو وہی بات ہے جو پیچھے ہم آیت میں کر چکے کہ دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے جو یہاں کے محل حویلیاں زمینیں کوٹھیاں بنگلے یہ چار دن کے ہیں جیسے انسان فانی ہے یہ چیزیں بھی فانی ہیں جو اس فانی زندگی کو مقصد بنا لے گا اس سے بڑا نقصان والا کون ہوگا ادھر زندگی کا چراغ گل ہوا ادھر سب کچھ درہم برہم ہو گیا لہذا اس فانی دنیا کی چیزوں کو غیر فانی جہان کی طرف بھیج دو تاکہ تم وہاں اس کو پا سکو اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کو بہتر اور باقی رہنے والا کیا گیا بہتر کس لحاظ سے نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے یعنی کوانٹیٹی بھی اچھی ہے پرائس بھی اچھی ہے، نہ وقتی ہے اور نہ ختم ہونے والا، دنیا میں کوئی چیز قیمت میں مناسب بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ پائیدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو اس کی ویلیو دوسری چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کچھ کام کریں گے تو پھر یہ چیزیں باقی بھی رہیں گی اور خیر پہ بھی رہیں گی۔ لسٹ بنا لیجئے 1-3 میں ہی، سب سے پہلی صفت جو مطلوب ہے آخرت میں خیر کو پانے کی، وہ کیا ہے؟ آمنو، ایمان لانا۔ بالکل یہ اسی قسم کی آیت ہے جیسے سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات تھیں، کچھ خصوصیات تھیں۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں مومنین کی کچھ صفات ہیں۔ قرآن پاک کے کچھ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیکج بنا کے دے دیے کہ زیادہ غور نہ کرو، ایک ہی جگہ ساری چیزیں لے لو، اور اس میں جو پیکج تمہیں اچھا لگتا ہے آج اس کی چیک لسٹ بنا کے اپنے کمرے میں لٹکا لو، بس اس پہ عمل کرتے جاؤ، تمہاری زندگی میں بھی خیر آ جائے گی اور آخرت میں تو خیر ملے گی ہی۔ تو پہلی چیز ایمان، سچا حقیقی ایمان بندے کو اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ یہ ایمان انسان سے بڑے بڑے سودے کروا لیتا ہے، یہ ایمان انسان کو بہت بڑے بڑے رسک لینے پہ مائل کر دیتا ہے، یہ ایمان انسان کو سوچ سوچ کے، پوچھ پوچھ کے نیکیاں کرنے کی بجائے بڑے بڑے مرحلے طے کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے اس کی مشکل کو سر کر لیا اور اللہ نے میرا یہ کام کروا دیا جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کا اس کورس کو کرنے کا فیصلہ بھی اس میں آ سکتا ہے، اور اپنی زندگی سے نافرمانیوں کو نکالنا اور سو آن، اس طرح کی ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے تو پھر اس کی زندگی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ دوسری خوبی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کس طرح کا؟ کہ ان کو یقین ہے کہ جو چیز رب کے راستے میں دے دی وہ بچ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا تو کئی لوگ ان کو ملامت کرنے لگے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والوں کی ہمت توڑتے ہیں، تو کہا کہ نیکی کر کے اس کو ضائع نہیں کرتے، بس جب جوش میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، میں یہ کام کر لوں گا، پھر بعد میں لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پر وہ کام کر لیا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں نا، تو اللہ پر توکل کرنے کو ایمان لانے کا لازمی تقاضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا، تو پھر ہمیں توکل کے صحیح معنی معلوم ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ رسمی کلامی معنی، لیکن کچھ دوسرے معنی نوٹ کریں گے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو، یعنی اس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کہا ہے، جو میری رہنمائی کی ہے، اس کا میری زندگی کے ہر معاملے پر اچھا اثر پڑے گا۔ یہ بہت لازمی ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا نا کہ ہدا للمتقین، یا اس بات کا یقین نہیں آتا نا ذالک الکتاب لا ریب فی، تب تک توکل ہو نہیں سکتا۔ تو توکل کا پہلا درجہ جو ہے نا، کامل اعتماد ہے۔ اب جس پہ بھی توکل کریں گے اس پہ آپ کو اعتماد ہوگا تبھی کریں گے، اگر ڈاؤٹ آ جاتے ہیں تو بات نہیں بنتی۔ دوسری چیز توکل کے معنی میں ہے کہ انسان کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، اپنے ذرائع اور وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی مدد پر نہ ہو، یعنی ان ساری چیزوں پہ لا کہہ دے، بلکہ پوری طرح یہ بات ذہن میں رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ مدد کرے گا، یہ کام ہو جائے گا، اللہ نہیں کرے گا، ساری طاقت، سارے ذرائع، سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کام نہیں ہوگا۔ تیسری چیز توکل میں آتی ہے، اللہ کے وعدوں پر اعتبار، پورا بھروسہ۔ جو اللہ نے ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے کیے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے، مثلا انبیاء کرام کی زندگیوں پہ نظر ہو کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا، اس طرح سے انسان جب توکل پہ آتا ہے تو اس کے راستے کے سارے اندیشے، ساری تکلیفیں، ساری محرومیاں ہٹتی جاتی ہیں اور توکل استقامت میں بدل جاتا ہے۔ حق پر استقامت صرف اسی کے نصیب میں آتی ہے جو توکل کی یہ ساری سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ اور پتہ کیا چلا کہ توکل کا تعلق پھر ایمان سے ہے۔ ایمان کم، توکل کم، توکل کم، استقامت کم، اور ایمان زیادہ، توکل زیادہ، اور اس کے بعد استقامت زیادہ۔ تو زندگی میں اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کریں، کبھی شیکی نہ ہو، کبھی ڈاما ڈول نہ ہو کہ یہ کیوں میرے سے نیکی ہو گئی، یہ کیوں میں نے کر لی، بلکہ علی ربہم یتوکلون۔ پھر زندگی کے ہر معاملے میں توکل، بس اللہ کی مرضی کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ دوسری چیزوں میں بھی نہیں الجھیں گے۔ اگلی صفت ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ توکل کے بعد اب گناہوں کی طرف آگے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ بالکل چین ہے۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد توکل۔ ایسے ہی ہے کہ اگر میں گری تو کوئی مجھے تھام لے گا۔ اب جب ایک انسان نیا نیا ایمان کے راستے پہ چلتا ہے نا تو کئی برائیوں کا عادی ہوتا ہے، شراب کا عادی تک ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ کے بھروسے، اللہ کے توکل پر ہی کبائر اور صغائر سے بچتا ہے۔ یعنی گناہوں سے رکنا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی اللہ کے اوپر توکل سے ہی ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ہی بات کیا کریں، اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری یہ برائی چھڑوا دیں گے، اللہ تعالیٰ چھڑوا دیں گے۔ اور اگر آپ کہیں گے نا نہیں، پوسیبل تو نہیں، ممکن تو نہیں، تو پھر واقعی ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم اللہ سے خود منوا لیتے ہیں۔ کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے بات منواتے تھے نا، انہوں نے اللہ سے بھی منوا لی۔ لیڈرشپ کوالٹیز ہونا بندے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ نعمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ بعض لوگ اخلاص میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت تزکیہ ہوتا ہے، لیکن لیڈر نہیں ہوتے۔ وہ جو لیڈر نہیں ہوتے نا تو وہ اپنی نیکی پہ بھی کبھی کبھی قائم نہیں رہتے، دوسروں کو نیکی پہ جمانا کیا۔ تو والذین یجتنبون، اجتناب کا لفظ یہاں آ گیا، جمع سے ہے کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے۔ یہاں دیکھیے کبیرہ گناہ والفواحش کو الگ الگ کر دیا گیا۔ کیوں؟ حالانکہ کبیرہ گناہوں میں فواحش بھی آ جاتے ہیں۔ پہلی بات، اس میں سورت نساء میں ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، غالباً آیت 23-24 تھی، چوتھے پارے کا بالکل آخری حصہ ہے۔ لیکن یہاں الگ کیوں رکھا؟ بعض کہتے ہیں کہ فواحش کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سخت ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ متعدی امراض کی طرح ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے کو فوراً لگ جاتے ہیں، کیونکہ فواحش میں بے حیائی یعنی زنا وغیرہ آتے ہیں۔ ڈٹائی کے ساتھ جو عمل کیے جائیں وہ فواحش بن جاتے ہیں، تو اس کا اثر دوسروں پہ آتا ہے۔ تیسری بات، وَإِذَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب غصے میں آتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کردار بن رہا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو جنتوں میں بسایا جائے گا۔ پہلی بات ہے کہ غصہ یہ نہیں کہ آتا کوئی نہیں ہے، وہ غصے میں آتے تو ہیں لیکن غصہ ٹھہرتا نہیں ہے ان پر، وہ غسیلے اور جھلے نہیں ہوتے، نرم خو دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کی سرشت میں انتقام نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں سے درگزر اور سر چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی بات پہ غصہ آ جائے تو اس کو پی لیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 134 میں بھی ہم نے پڑھا، والکاظمین الغیظ، رزوم سانس کی نالی کو کہتے ہیں، یعنی غصے کو پینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کے بڑے اسباب میں اس کو شامل کیا گیا تھا، سورۃ آل عمران کی آیت 159 میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں سے کسی حرمت کی ہتک کی جاتی تو آپ سزا دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو غصہ آنا اور بات ہے اور غصے کا ٹھہر جانا اور بات ہے، کیونکہ غصہ اچھے بھلے انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کے جذبات اتنے بھڑک اٹھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کو بعض دفعہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں پتا چلتا۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو غصہ آتا ہی کوئی نہیں، تو دعا کریں کہ آپ کو غصہ آئے، خلاف حق بات سن کر خلاف شریعت کام کرتے لوگوں کو دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے. کسی میں غصے کا نہ آنا بری چیز کو دیکھ کر اس میں ایمان کے نہ ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے بعض اوقات. بہرحال بخشش کا مزاج ہے ایسے لوگوں کا. چوتھی صفت والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ, وہ لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی خوبیوں کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کو نیکی کا کوئی موقع ملتا ہے تو لبئی کہتے ہیں. اگر آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں نا استجاب لربہم کا, تو اپنے رب کی پکار پر لبئی کہتے ہیں. جب بھی جس بھی کام کے لیے اللہ ان کو پکارے وہ دوڑ پڑتے ہیں, جس چیز کی دعوت دے اس کو قبول کرتے ہیں. سورۃ انفال میں بھی ہم پڑھ چکے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبئی کہو جبکہ تم کو پکارا جائے. تو وہ پہلو تہی کرنے والے نہیں ہوتے, دامن جھٹکنے والے نہیں, بلکہ اس کام کو خوشی سے کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ نعمت جو بندے کی دن کی پانچ نمازوں کی صورت میں جھلکتی ہے. یا نوٹ کیجئے گا کہ ایک ہی ساتھ دو باتیں کیوں آ گئی, استجاب لربہم و اقام الصلاۃ. کیوں؟ کہ دن کی پانچ نمازیں پانچ دفعہ رب کی پکار پہ لبئی کہنا ہے. جو عام زندگی میں پانچ دفعہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو پیچھے نہیں کرتا نماز کے وقت میں, آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ دشمن آ جائے گا تو وہ بھاگے گا, نیکی کا کوئی موقع آئے گا تو وہ اس میں بھاگے گا؟ نہیں, بلکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں اور دن میں پانچ دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو کل اگر ان کو کسی بڑے کام سے بلایا تو کیا یہ آ جائیں گے, کہ اپنے ہی وقت کے پابند ہیں کہ جب دل چاہے گا تو تب ہم آئیں گے, جب نہیں دل چاہے گا تو ہم نہیں آئیں گے. تو گویا کہ نماز بندے کے اندر استجابت الہی کا مزاج پیدا کرتی ہے. ہم خود سے پوچھیں, کوئی کسی کو نہ کچھ کہے, خود سے پوچھے کہ کیا میں اللہ کا حکم مانتی ہوں؟ کیا قرآن کا ہر امر مجھے اپنے لیے اللہ کا ایک حکم لگتا ہے, اللہ کی ایک پکار لگتی ہے؟ انشاءاللہ محاسبہ کریں گے تو بہت ہی زیادہ اپنا فائدہ بھی ہوگا اور اپنے آپ کو پیچھے کرنے کی اور اللہ کے حکم کو آگے کرنے کی عادت بھی پیدا ہوگی. اور نماز برائیوں سے اسی لیے روکتی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے. پھر اگلی بات وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ جملہ جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت شورا ہے. شورا کا لفظ جو ہے یہ ذکرا اور بشرا کی طرح مصدر ہے, باب مفعلہ ہے. اصل میں عربی میں مشورہ ہوتا ہے, اردو میں ہم اس کو مشورہ کہتے ہیں. تو امرہم شورا کا یہاں اگر آپ مفہوم دیکھیں تو ہوگا ذو شورا, مشورے والا کام ہوتا ہے. جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ مشوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ نمازوں کی بات ہے, بندے کے کبائر سے بچنے کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بیچ میں ایک ایسی صفت آ گئی جس کو عمومی زندگی میں لوگ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے. تو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اس کو, گو کہ ہم اس کو سورۃ آل عمران کی آیت وشاورہم فی الامر میں دیکھ چکے. یہ نہیں کہا کہ وہ مشورہ لیتے ہیں, بلکہ کہا ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. امام راغب ہیں, ڈکشنری ہیں ان کی عربی کی, کہتے ہیں کہ شورا کیا ہوتا ہے, التشاور والمشاورۃ والمشورۃ, لمبی تفصیل ہے. اردو میں ترجمہ کیا ہے, یعنی آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں, یعنی مشورہ لینا کیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے, تبادلہ خیال کرتے ہیں, اور بحث یعنی بحث سے مراد کے اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں, تکرار یعنی دوہرا دوہرا کے ریپیٹیشن, ایک ہی ایشو کو کئی مختلف اینگل سے دیکھنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنے کو تشاور مشاورت اور مشورہ کہتے ہیں. اسی لیے جب چھتے سے شہد نکالا جائے تو عرب لوگ کہتے ہیں شرط الاصل, یعنی میں نے شہد نکال لیا. مسلمانوں کا دستور کیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل یا پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو سب اکٹھے ہو کر اس کے ہر پہلو پر گفتگو کرتے اور آخر کار ایک نتیجے پر پہنچ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا آپ صحابہ اکرام کو بلاتے، مجلس مشاورت قائم ہوتی، مختلف اینگل سے چیز کو رکھا جاتا سامنے اور لوگ پھر اس پہ عمل کرتے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں باقاعدہ طور پہ مجلس شورا مقرر کی جس میں جلیل القدر صحابہ کرام ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت عمر شہید ہوئے، نیزے کی نوک سے زخمی ہو چکے تھے، اس وقت بھی 6 لوگوں کو بلایا گیا تھا مشورے کے لیے، جس میں حضرت عثمان، علی، طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ سب نے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے والے خلیفہ کے طور پہ چوز کیا تھا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی زندگی میں بھی مشورہ کرتے تھے اپنے ذاتی معاملات میں، اس کی مثال واقعہ عفق ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے سورت نور میں کہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا اور اجتماعی کاموں میں تو آپ لیتے ہی تھے۔ اس کی مثال غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ احد کے موقع پہ، جنگ باہر جا کے کی جائے، کیسے معاملہ کیا جائے، تو اس طریقے سے کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض دفعہ کچھ اس قسم کے ایشوز بھی آ جاتے تھے جو سیاست کے تعلق میں آتے تھے، تو اس وقت بھی حضرت عمر دوسروں سے مشورہ لیتے تھے۔ مثلاً کیسرا اور کسر کے مقابلے کے لیے جب حضرت عمر نے خود جانے کا ارادہ کیا تو حضرت علی نے ان کو روکا، کہا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے، آپ نہ جائیے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مشورہ کیا ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو ان کی رائے دی جاتی ہے، دینے کی آزادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو صاحب امر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے لیکن آخری فیصلہ پھر آپ کا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران میں بھی کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ عزم کریں، یہ نہیں کہا کہ اذا عزم تم پھر تم سارے ڈیسائیڈ کرو، نہیں۔ تو پیچھے ہم بات کر چکے کہ رائے سب سے لینی ہے، فیصلہ رہنما کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ مشورے اور حکم میں فرق ہوتا ہے، مشورہ دینے والا مشورہ دے، حکم نہ دے، کیونکہ بعض لوگ صرف بعد میں اس بات پہ لڑتے ہیں کہ جو ہم نے مشورہ دیا تھا وہ مانا نہیں، وہ تو امریت ہو گئی۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو جو لے کے مسلمانوں سے الگ ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی، کہتا تھا میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اصل میں دل میں کھوٹ تھا لیکن کوئی نہ کوئی لوپ ہول لے کر چل پڑا۔ پھر اگلی بات یہ کہ رہنما پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اب یہ چیزیں میں آپ کو 5 پوائنٹس لکھاتی ہوں مشورے کو اسلامی روشنی میں سمجھنے کے لیے، انشاءاللہ اس کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی، جو ہم ایک گھنٹہ بھی بات کریں گے تو اس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ مشورہ اسلام میں کس اہمیت کا ہے اور اس کو کس طرح سے لیا جائے۔ یعنی یہ وہ مشورے ہیں جو اجتماعی زندگی کے، کچھ انفرادی زندگی کے ہیں، اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے 5 باتوں کا تقاضا ہے لفظ امرہم شورا بینہم میں۔ نمبر 1، اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں آزادی رائے ہونی چاہیے، ان کو پوری بات سے باخبر رکھا جائے، ان کے معاملات کس طرح چلائے جاتے ہیں ان کو بتایا جائے، پھر اگر وہ اس میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو وہ اس پہ نقطہ اٹھا سکیں، اصلاح نہ ہوتی دیکھ سکے تو سربراہوں کو بدل سکے۔ ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ کیا کیا جاتا ہے، ایک ووٹ، کاغذ کی پرچی، پھر آگے جو وہ سیاہ کریں، سفید کریں، لوگوں کے منہ ہاتھ بند کر کے ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے اس کو مانے، تو یہ چیز امرہم شورا بینہم کے خلاف ہے۔ دوسری چیز، اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو، اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، پہلی بات، اور یہ رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو، جبر اور خوف کے ذریعے سے نہ حاصل کی جائے، نہ کوئی لالچ اور طمع کے ذریعے سے خریدی جائے، یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کسی کو خوش نہ کیا جائے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقے سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائے۔ تو کیا دوسری بات نکلی کہ لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے بلکہ لوگ اپنی خوشی سے اس شخص کو اپنا لیڈر بنائے۔ تیسری چیز، سربراہ کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو۔ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جاتے جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ صاحب رائے ہوں، یہ نہیں کہ ایک جاہل اور ایک عالم کا ووٹ ایک برابر ہو۔ چوتھی چیز، مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے، غلط نہیں دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لالچ یا خوف یا کسی دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے علم اور اپنے ضمیر کے خلاف رائے دے دیں اور غداری اور خیانت کے مرتکب ہوں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے، کہ جو مشورہ اہل شورا کی طرف سے دیا جائے یا جسے اکثر لوگوں کی تائید حاصل ہو، اس میں سے بھی جو بات درست ہوگی اس کو مانا جائے گا۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا کیا کہ ہمارے ہاں ووٹنگ سسٹم ہے، مثال دے رہی ہوں صرف سمجھانے کو، ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی اس دفعہ چھٹی آ رہی ہے، کلاس کو دیں چھٹی کے نہ دیں۔ عموماً تو یہ کیا جاتا ہے، ہاتھ کھڑے کریں، زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا چھٹی ہو جائے، تھوڑوں نے کیا چھٹی نہ ہو۔ عموماً طریقہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کی ووٹنگ کر کے چھٹی دے دی جاتی ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی لوگ رائے دیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ رائے کس کی حقیقت کے قریب ہے۔ بعض دفعہ صرف ایک بندے کو اللہ تعالیٰ وہ بات سجھا دیتا ہے جو 100 لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، تو لہٰذا سب کی باتیں سننے کے بعد جو لیڈر ہے یا جو صاحب رائے ہے اس مشورے کا، وہ جو معاملہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تاریخوں کو اور سارے اینگلز کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ کرے۔ بعض دفعہ مشورہ لے کر بھی کوئی کام ہوتا ہے پھر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی بات، وہ پانچ ختم ہو گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بلٹ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ اگر باہمی مشورے سے کوئی کام ہو پھر نتیجہ بعد میں اچھا نہ نکلے تو سب کو اس کی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، کشتی چلتی رہے تو سب کہتے ہیں ہمارا مشورہ تھا، کشتی ڈوبنے لگے تو جو پہلے مشورے دے چکے ہوتے ہیں، اپنی رائے دے چکے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈولنے لگتے ہیں کہ جی ہم نے تو کہا تھا، بس ہم پھر کیا کہتے، اب ہمیں تو لگا تھا ایسا کرنا ہی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خیانت ہوتی ہے۔ جب کسی کو بھی مشورے کے لیے بلایا جائے تو اس کو ضرور اس کے لیے اپنے رائے کو دینا چاہیے۔ بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، دل کی بات ہوتی نہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان کو کرنا کیا، کیونکہ ابھی وہ حکمت نہیں آئی ہوتی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ چلو جیسا وقت ہوگا ویسی بات کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم ستون ہے اسلامی معیشت کا، اسلامی معاشرت کا، اسلامی سیاست کا۔ علمی حلقے ہوں یا سیاسی حلقے ہوں، ہر جگہ مشورے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ مشورہ کس سے لیا جاتا ہے، اس کی فیلڈ کے بندے سے۔ آپ بیمار ہیں خدا نہ خواستہ، اگر ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، اگر آپ کو گھر لینا ہے تو آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کریں گے۔ اسی لیے مشورہ لیتے وقت ضرور سوچا کریں کہ جس سے میں مشورہ لینے لگی ہوں وہ خود کیوں کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کورس کروں کہ نہ کروں، کس سے مشورہ لوں جو خود بھی نہیں کر رہا، آپ کو نہیں کرنے دے گا۔ مشورہ کرنا ہے تو ان سے کیجئے جو یہ کورس پہلے کر چکے ہیں، کہ بھئی تم زندہ بچ کے آگے تھے اس کورس کے بعد، چلو پھر میں بھی کر لیتی ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ تو باقی شوہر بیوی آپس میں مشورے سے گھر کے کام کریں، اولاد ماں باپ سے مشورہ کریں، ماں باپ اولاد سے بھی مشورہ کریں، چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، بڑوں سے بھی کیجئے، امیروں سے بھی کیجئے، غریبوں سے کریں، گھر کے نوکروں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کس طریقے سے۔ باقی آخری بات رہ گئی، اسلامی جمہوریت میں اور مغربی جمہوریت میں فرق کیا ہے۔ اس میں فرق اتنا ہی ہے کہ مغربی جمہوریت میں لوگ گنے جاتے ہیں، اتنے ووٹوں کے عوض جیت گئے، پھر ماننا پڑتا ہے، چاہے دیہاتوں میں جا کے 100-100 روپیہ دے کے لوگوں سے ہزاروں ووٹ لے لیے۔ اسلامی جمہوریت کیا کہ رائے سب دیں گے، پھر جس کی رائے زیادہ اچھی ہوگی اس کو لے لیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشورہ کرنے والا اپنے آپ کو بہت عاجز اور بہت کمزور محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں اکیلا اس بات تک نہیں جا رہا، دوسرا کرے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا اینگل ہوتا ہے، کچھ لوگ مشورہ نہیں کرتے، اس کی وجہ نمبر ایک خود پسندی، اوور کانفیڈنٹ ہونا، تکبر، ہم بڑے ہم کیوں کسی سے کریں۔ اچھا بعض چھوٹوں تو چھوٹوں بڑوں سے بھی نہیں کرتے، اور بعض بڑوں سے کر لیتے ہیں چھوٹوں سے نہیں کرتے، یہ بھی ٹھیک نہیں. بعض چھوٹوں سے کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے چاہ کے یس یس کرنا ہے نا، بڑوں سے نہیں کرتے. اپنے آپ کو پرکھے. کم از کم میں تو خود کو اس معاملے میں بہت زیادہ اللہ کے حکم سے فراخ دل پاتی ہوں کہ میں نے تو جب بھی کوئی کام کرنا ہے، ذاتی یا اجتماعی یا جو بھی، میرا دل کرتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی جو بول سکتا ہے، اگر وہ اس سے بھی میں بات کر سکوں تو میں ضرور پوچھوں. کیونکہ مشورے سے بندے کے اوپر ایسے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، بعض دفعہ واقعی انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میرے ذہن میں تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا. یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ بعض دفعہ ایک بندے نے اپنی سوچ رکھی ہوتی ہے، پھر بہت سارے لوگوں سے جب مشورہ کرتے ہیں تو رائے بدلتی ہے. تو وہی کریں گے آپ جو سورۃ آل عمران میں وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. پچھلے دنوں بلکہ اس پہ کسی اور سے بھی بات ہو رہی تھی کسی معاملے میں، تو میں نے کہا کہ دیکھیں جب تقویٰ تھوڑا ہوتا ہے نا تو بندہ اتنا بھی بہت سمجھتا ہے جی میں نے استخارہ کر لیا، لیکن جب تقویٰ بڑھتا ہے نا تو بندہ ترتیب بھی ملحوظ رکھتا ہے. حکم کیا ہے؟ مثلا ہم نے کوئی کام کرنا ہے، لیٹ سی، چلے آج کل جگہ کا ایشو دیکھ لیتے ہیں، ہم نے جگہ لینی ہے. آف کورس کوشش سب سے پہلی چیز ہے. کوشش کے بعد ساری چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے یا اس سے کم زیادہ، مختلف اینگل سے اس کو خوب پرکھا جائے. جذبات پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، مقابلے پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، دیکھا دیکھی نہیں کرنے چاہیے، وقتی مسائل کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے. دور از چلیں. بعض لوگ گاڑی ڈال دیتے ہیں جگہ نکل آئیے، بعد میں پتا چلا آگے ایک گھنٹہ سٹک رہے ٹریفک میں. ابھی تو باہر سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، جس دن آپ نے ٹریفک میں اپنی گاڑی ڈال دی اب آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے. تو لانگ ٹرم شارٹ ٹرم دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں سب سے رائے دیں. ٹیکنیکل چیزوں میں پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے، اس فیلڈ کے لوگوں سے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے. سب سے بیسٹ مشورہ اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہوتا نا وہاں رہنے والوں سے لیں. اس بلڈنگ میں کوئی رہتا ہے ان سے پوچھیں آپ ادھر ہیں، بلڈنگ ٹھیک ہے، پانی کتنا ہے، بجلی کتنی ہے، وہ کر کرا کے سارے کام جب ہو جائے اس کے بعد آپ استخارہ کریں. استخارے کے بعد کبھی مشورہ نہ کریں. ہم عموماً اسے الٹ کرتے ہیں نا، پہلے استخارہ کر لیتے ہیں پھر لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے اپنی زبان میں کہ پہلے آپ نے گھر کے سب سے بڑے بندے سے مشورہ لے لیا، بعد میں آپ بچوں سے لینے لگ گئے. ترتیب سمجھ آئیے. پہلے جگہ دیکھیں، چیز دیکھیں، ہر اینگل سے دیکھیں. دیکھیں پیچھے توکل کی بھی بات ہے، عقل کی بھی بات ہے. مومن بیوقوف نہیں ہوتا، ہاں اس کو دور سے وہ دکھ رہا ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتا. ہر اینگل سے چاند پھٹک لو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. پھر جب آپ اللہ سے مانگ لیں ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک دفعہ استخارا کر کے نہیں دل میں بات آتی، کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے پھر کوئی اور چیز سامنے آتی ہے، آپ اس کے اینگل سے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اب آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ ساری خوبیاں جو ہیں نا ان کا آپس میں تعلق ہے جو شاید بعد میں ہم پھر دوبارہ بھی ٹیلی کریں گے. فرمایا و امرہم شورا بینہم، ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. و مما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کا کلام جو ہے نا وہ کوئی جملہ ایسا نہیں کہ آگے کا پیچھے کر دے اور پیچھے کا آگے. ہمیں کوئی قرآن کی ترتیب دیتا تو ہم پہلے تو ساری مکی صورتیں الگ کر دیتے، دنیا الگ کرتے. کوئی اس ترتیب سے کرتا سارے عقیدے کی آیتیں اکٹھی کر دیتا، پھر سنت کی کر دیتا. اللہ تعالیٰ یوں مکس اپ کر کے خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں لاتے ہیں کہ جس سے واقعی بہت زیادہ فہم اور فراست آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کی بات کی تھی ایمان کی صورت میں، توکل کی صورت میں. پھر دوسرے لوگ یعنی سوسائٹی میں بندے کے جو گناہ اور اثرات ہیں اس کی بات کی، خواہش اور کبائر کی صورت میں، غصے سے معافی کی صورت میں. پھر دوبارہ اللہ کا حکم ماننے، استجاب لربہم واقام الصلاۃ کی بات کی. اب دوبارہ امرہم شورا بینہم کہہ کے دوسرے لوگوں کو اس معاملے کے بیچ میں لانے کی کوشش کی گئی کہ جو اللہ کے اور بندے کے یعنی تقدیر کے فیصلے ہو سکتے ہیں. اور اب مما رزقناہم ینفقون کی بات آئی کہ ہم نے جو رزق ان کو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. اس میں مشورہ نہیں کرتے، اس میں فیصلہ نہیں کسی دوسرے کا لیتے، اس میں رائے نہیں لیتے. بعض دفعہ ہم بہت سارے کام اس لیے بھی نہیں کر پاتے کہ ہم اس میں بہت سوچنے لگ جاتے ہیں، بہت مشورے کر دیتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جن سے ہم مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہماری نیکی لے لیتے ہیں، توفیق لے لیتے ہیں. مثلا آپ قرآن کا کورس کریں نہ کریں، گھر والوں کو بتانا اچھی بات ہوتی ہے، بات بھی کر دیں، ان کو فیصلہ دے دیں، لیکن اگر آپ گھر کے ایک ایک بندے سے مشورہ لیں، ساس سے پوچھے میں یہ قرآن کا کورس کر لوں، سسر سے پوچھے ابا جی میں یہ کورس کر لوں، میاں صاحب سے پوچھیں جی میاں صاحب میں کورس کر لوں، آپ اپنے بچوں سے کہ بیٹا میں یہ کورس کر لوں، آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ کوئی ایک بندہ بھی اس میں ایسا ہوگا جو آپ کو کہہ کے کر لے، ایک کہے گا سوچ لے، کوئی کہے گا دیکھ لے، کوئی کہے گا اپنی نفع نقصان دیکھ لے، آخر میں آپ کہیں گے کیا کروں، کوئی مانتا ہی نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مال کی بات نہیں ہے، ہر نیکی کے کام میں اپنے دل سے کمٹ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، سوچی پیا تو بندہ گیا، نیکی کے معاملے میں تو یہ لکھ لیں، جو نیکی ہوتی ہے وہ بے سوچے ہی ہوتی ہے، اپنے دماغ سے پوچھ لیں گے تو بعض دفعہ اپنے فیصلوں پہ وہی بات میں ملامت کرتا ہے کہ یہ ابراہیم صاحب آپ آگ میں کیوں گھس گئے، کیا ضرورت تھی اتنا بڑا سٹیپ لینے کی۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک جوہر تھا پانی کا، تو اس میں بہت بڑے بڑے مگر مچھ تھے، اور جیسے بہت خطرناک چیزیں تھیں، ایک طرف ایک بلڈنگ تھی، دوسری طرف دوسری بلڈنگ تھی، تو ایک شخص بہت بڑا جیسے امیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ وہاں سے گھومنے کے لیے گیا، پیسہ بہت تھا اس کے پاس، اور اس میں خوبی یہ تھی کہ جو بات کہہ دیتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ ایسی وہاں جا کے بڑک مار دی کہ جو بندہ اس جوہر یا جو بھی دریا ہے وٹ ایور، اس میں سے گزر کے کود کے دوسری بلڈنگ تک پہنچ جائے گا، تو جو کہے گا میں اس کو دوں گا، تاکہ اس نے شاید یہ بھی کہا کہ میں اس کو اپنی آدھی دولت دوں گا۔ خیر تھوڑی دیر ہوئی تو اس میں پانی کے اندر کسی بندے کی گرنے کی اور اس طرح کی تیرنے کی آوازیں آئیں، تھوڑی دیر گزری تو دوسرے طرف ایک شخص دریا میں نکلا، سارا جسم خون سے لہو لہان، اس نے دیکھا بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ بہادری کو بڑا پسند کرتا تھا یہ شخص نا، کرجیس تھا، اس کو خوب تھپکنے لگا، کہنے لگا ویری گڈ، تم بہت ہی بڑے آدمی اور تم دس اینڈ دیٹ، بٹ آئی ایم دا مین آف دا ورلڈ، انگلش میں نے سنی تھی کسی سے، تو اسی کا خلاصہ بتا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے لفظ کا بندہ ہوں، میں نے جو کہہ دیا میں تمہیں اپنی دولت جو ہے اس میں سے آدھی تمہیں دیتا ہوں۔ تو وہ جو بےچارا نکل کے آیا وہ کہتا ہے بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ مجھے دریا میں دھکا کس نے دیا۔ تو بعض دفعہ نیکیوں کے دریاؤں میں ہم دھکے دے دیے جا چکے ہوتے ہیں، پھر تو ڈوبنا یا ترنا ہے۔ تو یاد رکھیے، مما رزقناہم ینفقون میں دھکا بندے کا نفس دیتا ہے، بس بے خطر کود پڑے۔ والذین اذا اصابہم البغش، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مناسب بتلا لیتے ہیں، ہم ینتصرون۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے یا اس کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کوئی تکلیف دے، کوئی اس کو ستائے، تو غضبناک ہو کر بری باتیں یا اس پہ زیادتی کرنے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے بس اتنا ہی بدلہ لیتا ہے جتنا دینا ہے۔ ہمارے کتنا معروف جملہ کا جواب پتھر سے دو، لوگ یہی اصول سکھاتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اینٹ کا جواب اینٹ سے دے لو اگر تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن اگر معاف کر دو گے تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی خوبی ہے بھائی، ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ بیٹا صبر کرنا، آگے سے بولنا کچھ نہ، بس پی جانا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے کو زیادتی کرنے کا موقع بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کہ ظلم کو برداشت کر کے خود تو نیک بن رہے ہیں، بڑے صابر ہو گئے، میں تو صبر کروں گی، لیکن دوسرے کو اپنے ظالم بنا دیا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی رقیق نقطہ ہے لیکن اچھا نہیں ہے، کہ بعض دفعہ ہماری تربیت میں یہ بات ہے بس صبر کرتے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے صبر سے دوسرا بندہ موقع دے کے آپ کو رگڑتا ہی جا رہا ہے، ہمارے ہاں کہتا ہے نا جو اچھا لگتا ہے اس کو لوگ نیچے ہی لگائی رکھتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں، یہ کمزور پرسنالٹی ہے۔ اسلام ذاتی نہیں دعوت دیتا، لیکن اپنا حق لے سکو، دیوار بنو۔ آج یہی تو مسلمانوں کو سوچ دی جا رہی ہے، بس صبر کر لو، بس برداشت کر لو، نہیں، عفو درگزر اور چیز ہے، لیکن ذلت اور بیچارگی اور چیز ہے۔ مومن کبھی بھی مغلوب نہیں ہونا پسند کرتا، وہ اپنے آپ پر رحم والی کیفیت نہیں لانا چاہتا، تو ینتصرون، کوئی ظالم ان پہ ظلم کرے تو اس کے آگے سر نہیں جھکاتے، مقابلے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ ابراہیم نخعی ہیں، ایک بہت بڑے عالم تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، انہم کانو، اہل ایمان اس بات کو از حد ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار بنا دے تاکہ فاسق اور فاجر ان پر دست درازی کر سکے، بلکہ ایسے لوگوں کے سامنے وہ فولاد کی چٹان بن جاتے ہیں اور بدمست مغروروں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا انداز ملا؟ اپنا حق لے سکتے، ظلم نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن غلط نہیں کسی کی ماننی۔ ہمارے یہاں کتنی دیندار بچیاں بے دین ہو جاتی ہیں شادی کے دو چار سال کے اندر اندر، کیونکہ وہ اپنا سٹینڈ نہیں لے پاتی۔ اسی طرح اس کی ایک اور بڑی خوبصورت تفسیر ہے کہ مومنوں میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار ظاہر کرنے کو از حد ناپسند کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی بے عزتی نہیں کراتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، سامنے کسی نے گالی بھی دے دی، چپ رہے، ڈانٹ بھی دیا، مار بھی دیا۔ بعض مردوں کو اتنی بری عادت ہوتی ہے، بیویوں کو سب کے بیچ میں گالیاں دے رہے ہیں، بعض ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں۔ کتنا ناپسندیدہ چیز ہے یہ، کوئی اس کو دین نہ سمجھے۔ اور یہ کوئی دین نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی غلط مانیں۔ کیوں؟ آج آپ ایک مانیں گے نا، کل دوسری بھی منوائے گا۔ آج آپ بچے کی ایک بات مان لے ضد، وہ دوسری کرنے کو تیار ہوگا۔ تو نفس بھی ایک ضدی بچہ ہوتا ہے، اس لیے عزت بہرحال بڑی چیز ہے۔ جزا سیتن سیتم مثلہا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ یعنی ظالم سے انتقام لینا اچھی بات ہے، لیکن انتقام لیتے ہوئے حد سے تجاوز پھر نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ تمہیں تھوڑا کہے تو تم اس سے بھی زیادہ آ جاؤ، جوش انتقام میں تم خود بھی ظالم بن جاؤ۔ برابری کا معاملہ رکھو۔ ہاں، فمن افا، جو معاف کر دے، پچھلی زندگی میں کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، تکلیف دی، کوئی بات نہیں، اب معاف کر دے۔ افا، اور ساتھ ہی ساتھ واسلحہ، یہ اسلحہ کا لفظ بڑا اہم ہے۔ جب بھی کسی کو کسی کے برے کام سے روکیں، اس کو معاف کریں، تو ساتھ ہی ساتھ پھر اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ کسی نے آپ پہ ظلم کیا، بہت زیادتی کی، آپ اس کو احساس دلائیے کہ دیکھیے، میں اب آپ کی مزید زیادتی برداشت نہیں کر سکتی، سوری، اب آپ کو میں تھوڑا سا وقت دیتی ہوں، اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جملہ بعض دفعہ کتنے بڑے بڑے مرحلوں سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ تو اصل چیز اصلاح ہے۔ ظالم کی جو اصلاح کر دے گا، وہ کتنی نیکی کمائے گا۔ کا جو ایسا کر لے، واجرہ علی اللہ، اس کا اجر اس کے اللہ کے اوپر ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے کام کرنے والوں کا ساتھ دیتا کوئی نہیں۔ لوگوں کی پتہ نہیں کیا عادت ہے کہ ان کی ہمدردیاں بعض اوقات ظالموں سے ہی ہوتی ہیں۔ کوئی بچی ہے نا، ظلم سب سہتی رہے، برداشت کرتی رہے، سب کہیں گے بڑی اچھی بچی ہے، بڑی اچھی بچی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے یا بہو ہے یا بیوی ہے۔ ذرا کسی موقع پہ وہ بیچاری کو بھی جوش آتا ہے، انسان ہے تو وہ بات کرے گی نا، تو کہیں گے اب اس کو بھی باہر نکل آئے، دیکھو اب یہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں اگر تم حق لے رہے ہو، حق پہ رو، شرط یہ ہے، بدتمیز نہیں ہونا، گالی نہیں دینی، زبان سے نرمی، محبت سے، زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تمہارا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا نا حق پہ ہوتے ہوئے، تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس سے بھی پیارا کوئی رب ہو سکتا تھا ہمارا؟ ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے اللہ کو ان سے اتنا پیار ہے کہ جو ہماری عزت نفس تک کی بھی حفاظت کرتا ہے، مجروح نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبا دیا، مرد کو عزت دی، مرد کو غلبہ دیا، یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ایسے کاموں کو کہنے کے بعد کا انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کون ہوتا ظالم؟ جو ظلم کی ابتدا کرتا ہے، اور وہ مظلوم جو انتقام کے جوش میں اندھا ہو جائے۔ یہ دونوں ظالم ہیں، لکھ لیں۔ وہ شخص جو ظلم کی ابتدا کرے وہ بھی ظالم، اور وہ مظلوم جو انتقام کی آگ میں اندھا ہو کے حد سے تجاوز کرے، دونوں ظالم ہیں، اللہ کو دونوں ہی نہیں پسند۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل، اور جو لوگ بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ نے یہ آیتیں کسی درس میں سنی ہیں لوگوں سے؟ یہ اینگل ہمارے عموماً دین کے نام پہ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ معاف، معافی، معافی، چپ چپ، بچے نہیں بولتے، بچیاں نہیں بولتی، عورتیں نہیں بولتی، بیٹیاں نہیں بولتی، بہویں نہیں بولتی، یہ کہتے ہیں نا۔ دیکھیں، ہم قرآن کھول کے اللہ کے کلام سے نصیحت لے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کے اوپر سٹینڈ لے لیا، میں اس کا ساتھ دوں گا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ کمزور ہے یا بڑا ہے، ایسے لوگوں پہ تم نہ کرنا۔ آج کے دور میں ایک عجیب و غریب نعرہ ہے امن پسندی کا۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں چپ چپ چپ، مسلمان نہیں بولتے، ہتھیار مسلمان نہیں رکھتے، مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان وہ نہیں کرتے، اور دوسری طرف کی بات لے لے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ سارے حقوق دوسروں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حق دیتا ہے. اب آگے سے بتا دیا کہ پکڑ کن کی ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. نمبر ایک، ان کی بڑی سخت پکڑ ہے، ملامت ہے ان پہ، راستہ ہے پکڑ کا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم ہونے سے بھی بچائے اور مظلوم ہونے سے بھی بچائے. دوسری بات، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ زمین پر نا حق قسم کا فساد پھیلاتے ہیں، بغی کرتے ہیں، اپنی بڑائی کے دعوے، دوسروں کے اوپر ظلم کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں لیکن ولمن صبر وغفر، اور البتہ جو شخص ان مظالم پر صبر کر لے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے، ان نزال کلم عزم الامور، البتہ یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اب یہاں بات کریں گے عزم پر. لفظ عزم کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، کیونکہ اس کا تذکرہ بہت جگہ آتا ہے نا، ایسے کام پر جس کو تو کرنے والا ہے، تیرے دل کا پختہ ارادہ کرنا عزم کہلاتا ہے. یہ لسان العرب میں ہے. اسی طرح ایک اور ڈکشنری میں آتا ہے، جب تو کسی کام کا قطعی ارادہ کر لے، تو کہا کرتے تھے عرب لوگ عزم تو علی قضا، میں نے اس کا عزم کر لیا. کیا ہوا عزم؟ کسی حکم کی تعمیل پر دل کا پختہ ارادہ کرنا عزم اور عزیمہ کہلاتا ہے. اس آیت کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے؟ صبر اور مغفرت ان امور میں سے ہیں جنہیں بندے کو اپنے نفس کے اوپر واجب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. یعنی عزم کے درجے پہ جب ہم اپنے آپ کو لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیں مل جاتی ہے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو چھوڑ دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت اخلاقی تعلیم کوئی اور دے سکتا ہے؟ وہی دے گا نا جو بندے کو اس کے اندر سے بھی زیادہ جانتا ہے، جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، جو اپنے رب کی ان باتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کام کر کر آ کے تم اللہ کی مدد لے سکتے ہو. اور باقی رہ گئی بات، اگر تمہیں یہ عادات نہیں پسند، تمہیں یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آپ دیکھیں بات ایمان سے شروع ہوئی تھی اور آخر میں زیادتیوں کے بدلے لینے دینے پہ بات ہوئی، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں سکھایا بلکہ بندوں کے ساتھ بھی کرا دیا. اب جس کو اس میں کوئی اعتراض ہے، جس کو اس میں سے کوئی بات اچھی نہیں لگتی، تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا تو کوئی کارساز نہیں اس کے بعد. کس کے بعد؟ اللہ کے اس حکم کے بعد. کہ جو لوگ حقیقی زندگی میں ان باتوں کو نہیں ماننا چاہتے، پھر ان کو تو پھر اپنے لیے کوئی اور کتاب ڈھونڈنی چاہیے، کوئی اور خدا ڈھونڈ لیں، کیونکہ یہ خدا تو انصاف والا ہے اور بندوں کو کبھی بھی کسی کے لیے نرم چارہ نہیں بننے دیتا، برابری کے ساتھ برابری کی بات کرنے کی دعوت دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر بتا دیے کہ جس کو دنیا میں انسانوں پہ ظلم کرنا اچھا لگتا ہے، اس کو اپنی آمریت کا ڈنکا منوانا ہے، تو وہ قیامت کا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور آپ ملاحظہ کریں گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو سٹ پٹا جائیں گے اور پوچھیں گے کیا واپس لوٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے. یعنی آج ان کو سمجھائیں نصیحت کا اثر کوئی نہیں، ماننے کو تیار کوئی نہیں، تو کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا کوئی یو ٹرن ہے، کوئی ایگزٹ ہے اس راستے کے اوپر، آج کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمیں یہاں سے نکالنے کا راستہ بتا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ کوئی راستہ نہیں، یہ دنیا آخرت کی طرف ون وے ہے، کوئی یو ٹرن نہیں، جہاں سے گزر گئے چل پڑے، فائدہ نہیں ہوگا. قیامت کے مناظر میں ایک اور منظر، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ انہیں دیکھیں گے تصور کی آنکھ سے، یعنی کہ پیش کیے جا رہے ہوں گے دوزخ پر اس حال میں کہ عاجز اور درماندہ ہوں گے ذلت کے باعث. اب امیجینیشن میں لائیے ذرا، اللہ نے ان کے فیس ایکشنز بھی بتا دیے. ینظرون من طرف خفی, دیکھتے ہوں گے کنکھیوں سے چوری چوری. اللہ اکبر. یہ جو طرف خفیج ہے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا, یساقون النظر من شدت الخوف, شدت خوف کے باعث چوری چوری کنکھیوں سے دیکھیں گے. قیامت کے دن جب چاروں طرف ان کو عذاب دیکھیں گے, لوگ بھی کھڑے ہیں جن کے سامنے بہت بڑے بنتے تھے, بڑی بڑکے مارتے تھے, تو وہاں چپکے چپکے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا کہ جو سب کے سامنے ہماری بنی ہوئی عزت کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو ان کو آج دنیا میں کیا بڑے بنے پھرے. اللہ کے نبی کے آگے بڑی بڑی حجتیں پیش کرتے تھے, کل قیامت کے دن وہاں بھیگی بلیاں بنے ہوئے کھڑے ہوں گے. وقال الذین آمنوا, اور اس دن کہیں گے ایمان والے, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, اور کہیں گے اہل ایمان کے حقیقی گھاٹے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ بینکرپسی کو. دنیا میں کئی لوگوں کی بینکرپسی سنی ہوں گی, دیکھی ہوں گی. ایک چیز گئی کل پھر مل جائے گی, آج نہیں تو کل مل جائے گی. قیامت کے دن جو پلٹ گئے نہ سکے, اس سے بڑا خسارے میں کون ہوگا؟ اب خود کو تو بندہ ہلاکت میں ڈالتا ہی ہے, اپنے گھر والوں کو کیسے ڈالتا ہے؟ ان کو نیکیوں سے روک کے یا گناہوں پہ مجبور کر کے. ایک بندہ خود گناہ کرے کچھ نہ کچھ لذت تو لیتا ہی ہے نا, دوسرے کو گناہ پہ مجبور کر کے اس کو کیا ملا؟ ایک بندہ خود نیکی سے رکے اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہے, دوسرے کو نیکی سے روک کے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو لہٰذا دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو آگ میں نہ ڈالیں. اللہ تو اس سے مختلف بات کہتا ہے. سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے, یہ سورہ تحریم ہے یا منافقون, کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, بجائے اس کے آگ کے بچانے کے خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ. اور اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر لوگ اپنے گھر والوں کو خود ہی آگ میں ڈالیں گے. ہمیں باہر کے لوگ نہیں آگ میں ڈال سکتے کیونکہ ان کے اوپر ہمارا یا ہمارے اوپر ان کا کوئی روپ نہیں ہوتا, لیکن قیامت کے دن اپنے گھر والے, اپنے خاندان, اپنی برادریاں جن کو خوش کرنے کے لیے انسان نے اللہ کے راستوں کو چھوڑا ہوگا, اللہ کے حکم کو چھوڑا ہوگا. فرمایا لا ان الظالمین فی عذاب مقیم, سن لو ظالم لوگ ضرور ابدی عذاب میں ہوں گے, ہمیشہ کے عذاب. دنیا میں تو کوئی عذاب آیا تو بچ گئے, وہاں بچت نہیں ہوگی کیونکہ وہاں عذاب بھی ٹھہر جائے گا. مقیم کہتے ہیں قائم رہنے والا, کھڑا رہنے والا عذاب جو اپنی جگہ سے ہلے نہ. وہاں پھر پکاریں گے اپنے اولیاؤں کو, وما کان لہم من اولیاء, اور نہیں ہوں گے اس روز ان کے کوئی اولیاء, کوئی ولی, کوئی مددگار, جو ینصرونہم من دون اللہ, جو ان کی مدد کر دیں اللہ کے سوا. یعنی اللہ نے پکڑا کوئی آ کے چھڑا کے تو دیکھے. کہتے تھے اللہ کے پکڑے کو چھڑائے فلاں, میری بگڑی بنا دے, میری نیا تیرے حوالے, خواجہ دستگیر, پیرانے پیر, بلاؤ آج سب کو, کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ, اور جس کو اللہ ہی بھٹکا دے پھر اس کا کیا راہ ہے, یعنی بچنے کی کوئی راہ نہیں. اس سے پہلے کہ وہاں پہنچ جاؤ اور نکلنے کی کوئی طاقت نہ پاؤ, آج دنیا میں ایک کام کر لو, اور وہ کیا؟ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ, لوگو مان لو اپنے رب کا حکم, من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جو اللہ کی طرف سے پلٹنے والا نہیں ہے. قیامت کے روز جا کے تڑپو گے, رو گے, افسوس کرو گے, ندامت کے اشک بہاؤ گے, آج توبہ کر لو کیونکہ وہ دن جب آئے گا ٹلے گا نہیں, اس دن کوئی پلٹے گا نہیں. مردہ رد سے ہے, رو دال دال اس کا روٹ ہے, یعنی ایک دفعہ کوئی آ گیا وہ ٹلے گا نہیں. اللہ کے ڈالے کو کون ٹالے؟ فرمایا کہ یوم لا مرد له من اللہ, مالکم من ملجائی یوم اسم وما لکم من نکیر, اور نہ ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ اس روز, اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا. جس کو اللہ پکڑے اس کو کون چھڑائے؟ پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ کے پکڑے کو اللہ ہی چھڑائے، اور جسے اللہ پکڑ لے اس کو رسول بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اتنی کلیئر کٹ دعوت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کو دعوت نہیں دے سکتے، آپ بھی ان کو بچا نہیں سکتے، لہذا فائنا ردو، پھر بھی اگر یہ رو گردانی کریں تو فما ارسلنا علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں بنا کے دیا کہ آپ ان کی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، آپ کا فرض تو صرف احکام کو پہنچا دینا ہے، بس پیغام دیتے رہیے۔ آپ کا کیا؟ علیک البلاغ و علینا الحساب، پہنچانا آپ کے ذمے ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی نبی کا مقام کھول کے رکھ دیا، قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ سورہ بقرہ 272 میں بھی آیا تھا، لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ سورت رعد آیت 40 میں آتا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے پہنچانا ہے اور ہم پر ہے حساب لینا۔ سورت غاشیہ 22 میں آتا ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، نصیحت کرتے جائیے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پکڑے گی تو نبی بچا لے گا۔ آج دنیا میں لیکن فائنا ردو کا لفظ قابل غور ہے، جو اعراض کرے گا پھر اس کو نبی کیوں بچائے؟ ہے نبی رحمت للعالمین، ہے نبی شفیع المذنبین، لیکن اعراض کرنے والوں کے لیے نہیں، منہ ادھر کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اور پھر انسان کی عادت کا تذکرہ جو پیچھے کئی جگہ گزری، وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم مزہ چکھا دیتے انسان کو اپنی رحمت کا تو خوش ہو جاتا ہے اس سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے اپنے کرتوتوں کے باعث تو شور مچانے لگتا ہے، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بچ جاؤ گے جب اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دو گے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں آزمائش میں ہے، نعمتوں میں ہو یا آزمائشوں میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر لمحے اس کو دیکھتا ہے۔ ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے، ہر گاڑی امتحان کا پرچہ ہے، ہر کپڑا امتحان کا پرچہ ہے، حسن جوانی صحت عافیت امتحان ہے۔ اس میں سے بچ کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ یہاں تک تلاوت سنیں گے،
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور
جزاكم الله خير كثير واحسن الجزاء الحمد لله سو ما شاء الله ابھی تک ہم نے آئی نمبر 48 تک کیا تو اب دیکھیں کہ آج کی آیات ہمیں کیا ایک بیسک سب جی کیا سیکھا ہم نے آج کی آیات سے اپنی آخرت کو کس طرح بہتر کریں اپنی آخرت کو کس طرح بہتر کریں اور اس کو فوکس کریں شورا کنسلٹیشن بالکل یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ متاع الدنیا قلیل مشورہ کے پوائنٹس آخرت میں خیر کیسے کریں بالکل صحیح آخرت میں خیر کیسے کریں اور آپ دیکھیں کہ آخرت کی ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہمیں ڈیٹیلس پتا چل گئی نا کہ وہ وقت ہوگا کہ جہاں کوئی کہیں جا نہیں سکے گا حسرت انسان کو اتنی زیادہ ہوگی ہے نا اور بہت کچھ ہمیں سب پتا چلتا ہے جس سے ہمیں کتنا زیادہ ایک طرح سے شعور بھی آتا ہے کہ یس یہ کوئی مذاق نہیں ہے ظالم کو زیادہ ظالم نہیں کرنا ویری گڈ پوائنٹ بالکل کہ ہمیں موقع کے مطابق عمل کرنا چاہیے ہے مشاورت بہت ضروری ہے مشورہ از امپورٹنٹ اینڈ یو ٹیک ایڈوائس فرام ادرز اینڈ ناٹ ٹو کنسیڈر اوئر سیلفز ایز وی نو اٹ آل جی بالکل صحیح آپ نے کہا اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے بالکل صحیح بالکل صحیح اور جیسے کہ آپ نے لکھا نا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اس سے کیا فائدے پڑے ہم نے آج اللہ پر توکل اس کے فائدے آج ہم نے آج کی تفصیل کے پوائنٹس میں سے بتائے need to nip it in the bud جی اور باقی سب لوگ لکھیں. استقامت ملتی ہے, ایمان بڑھتا ہے اور انسان کو کامیابی بھی ملتی کہ نہیں. جی اللہ کی مدد لازمی آتی ہے, بالکل اللہ تعالیٰ پر کامل ٹرسٹ ہے اور بھروسہ کرنا کتنا اہم ہے ہم سب کے لیے. اللہ ول بی یور سپورٹڈ, توکل گیوز اس سکینہ, بالکل صحیح. جی اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے جیسے کرتے اور توکل استقامت میں بدلتا ہے. ویری گڈ ویری گڈ, یہ پوائنٹ بہت آپ نے اچھا پوائنٹ بتایا کہ توکل کرنے سے جو فائدہ ملتا ہے وہ انسان کو اسٹیڈفاسٹنس ملتی ہے. جو رب کے راستے میں دے دیا وہ بچ گیا, ٹھیک ہے. ایز ادا حدیث قدس تھی. جی بالکل صحیح بالکل صحیح. اینڈ وی شوڈ ڈیفینڈ آور اون رائٹس اینڈ کین ٹرن دی ادر چیک وداؤٹ جسٹس. بالکل صحیح. اور ابھی جیسے ہم یہ مشورے کی بات کر رہے تھے تو اس میں کیا کیا اسٹیپس ہونے چاہیے, اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں کیا ایک اپنے لیے طریقہ استعمال کرنا چاہیے نا. ہم نے اس آیت کے اندر ڈفرینٹ چیزیں پڑھی, تو آپ بتائیے. پہلے خود کوشش کرنی ہے, پھر لوگوں سے مشورہ کرنا ہے, پہلے سورسز کو انالائز کریں, پھر مشورہ کریں اور پھر استخارہ کریں. ویری گڈ بالکل. اور ورک ان آرڈر, لک ایٹ دا ریسورسز نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس. جی بالکل. ایکسس آل دا مینس, کنسلٹ آل اینڈ دین ڈو استخارہ. بالکل صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم جو ہے وہ استخارہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے کرتے ہیں اور پھر بعد میں لوگوں سے پوچھتے ہیں, پھر ہمارا دل بے چینی میں ہی ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کرنے سے پھر انسان کو بڑی ڈاؤٹنیس ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو بلیم کرتے ہیں. ایسے لوگ استخارہ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں پتہ نہیں کیا کوئی بہت ہی بڑی بلا ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. کتنی زبردست دعا ہے کہ ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں, سبحان اللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب خیر ہو. ان کنسلٹ ان استخارہ. جی بالکل بالکل صحیح بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز بھی ہم نے آج جیسے پڑھی, تو ایسے لوگ کہ جو اپنے کام مشورے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کس چیز سے ہمیں رغبت دلاتے ہیں؟ یعنی یہ جتنی بھی ہم نے کوالٹیز پڑھی تو ان میں سے ایک کوالٹی یہ کہ وہ جب بھی اپنے کام کرتے ہیں تو وہ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں, استخارے بھی کرتے ہیں. آف کورس استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہی ہے. تو یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے آیت کے مطابق؟ جی آواز سب کے لیے کلیئر ہے؟ یس آواز سب کے لیے کلیئر ہے. اوکے دس مینس یعنی کہ اٹ از ویری سمپل کہ ہم نے جیسے پیچھے کی آیا دیکھی نا کہ اللہ جی بالکل خیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. دنیا کے مقابلے میں کمپیرشن کر کے دکھایا گیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے بظاہر سکسیز وہ بہت تھوڑی ہے, بہت چھوٹی ہے, آخر بہت بڑی ہے, وہاں کی کامیابی بھی بہت بڑی ہے. جی بالکل سب تو ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک لاسٹ بات اور بتائیں کہ صبر کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں صبر کرنی چاہیے, معاملات میں, ڈیلنگ میں لوگوں کے ساتھ, یا کیا ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے؟ بہتر چیز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, حق پہ نو کمپرومائز, ٹھیک ہے, حق پہ نو کمپرومائز, ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے صبر سے زیادہ بہتر خیر آ رہی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور اگر ہمارے اس چیز پر بات کرنے یا بدلہ لینے یا اس کو روکنے سے خیر زیادہ ہے تو وہ کرنا چاہیے. اگر ہمارے صبر سے ظلم پڑے تو بدلہ لینا بہتر ہے. بالکل صحیح, گڈ پوائنٹ. یہ چیز کہ حق بات کرنی چاہیے, کین اسپیک آؤٹ اف بینگ رانگ, بالکل صحیح. اور خلاف سنت پر بات پر غصہ آنا چاہیے, اسپیک اونلی وین یور ورڈز آر بیوٹیفل دین سائلنس, ٹھیک ہے. depends on the situation. बिल्कुल, यानी कि अगर हम यही सोचें कि नहीं कोई मेरे साथ कुछ भी करे मैं सब्र करती चली जाऊं, तो अगर उससे ही हो रहा है कि नुकसान बढ़ रहा है, अगले शख्स को शेयर मिल रही है, तो उस चीज को रोकना चाहिए. अगर वो दूसरों के लिए भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, उससे नुकसान ज्यादा बढ़ रहा है. दिस इज सच एन एम्पावरिंग पोजिशन जी. बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो और वही बात कि सब्र करना और माफ करना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. इंसान को बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, वरना हम तो जिस तरह सब्र करते हैं माफ करते हैं तो उसमें इतनी शिकायतें भी करते हैं और दिल सारी जिंदगी उसको रखते भी हैं, दिल में भुलाते नहीं हैं. तो उस तरह का सब्र और मगफिरत नहीं, बल्कि ऐसी करनी चाहिए जैसे कि हम अल्लाह ताला से चाहते हैं ना कि वो हमारे गुनाहों को इस तरह से मिटाए या इस तरह से माफ करें कि दोबारा उनका जिक्र भी ना हो. और हम मैं तो ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, बाज़ोकात ऐसा होता है कि शैतान आपको आपके गुनाह याद कराता है, आपको डिप्रेस करता है, लेकिन हम अल्लाह ताला से जब दुआ करते हैं तो उसको भी कितना इफेक्ट पड़ता है कि अल्लाह ताला उसके मुकाबले में भी हमारी हेल्प करते हैं. अपेरेंटली व्हेन वन टेक्स बदला इंस्टेड ऑफ सब्र, दो डिस्ट्रप्शंस होती है. होती है, वही बात है कि अगर नुकसान भलाई से ज्यादा है तो ऑफकोर्स वी शुड नॉट गो फॉर दैट. बाज़ोकात हम सिर्फ अपनी जाती क्या कहना चाहिए कि हमारा दिल करता है, हम माफ करने को रेडी नहीं है, तो फिर हम चाहते हैं कि हम बस सब हम बस बदला लें. वो ठीक नहीं है अगर उससे फिर फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा हो रहा है. लाइक मसलन्स नाउ, जुल्म की इंतहा है जी. बिल्कुल सही बात है. सिर्फ हम अपने चाहते ना कि हम अपने आमाल पर भी तो रिफ्लेक्ट करें. नो डाउट कि हमें वो काम भी साथ करना है कि हम हक के हम जुल्म के खिलाफ खड़े हों, बात करें, और सब्र से नहीं बल्कि उसको स्टॉप करने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ हम अपना तस्किया भी तो करें ना साथ में. बिकॉज अगर इन मुसलमान खुद नहीं चीजें रास्ते पर तो फिर कैसे आसानी आती है जी. बेस्ट पॉइंट कि जालिम की इस्लाह की जाए, वो हदीस से कैसे खूबसूरत है कि अपने भाई की मदद करो, उसको जालिम ना बनने दो, जुल्म ना करने दो, है ना. तो सुभान अल्लाह, हमारा दीन कितना बेहतरीन है कि हमें हर लिहाज से हमारी रहनुमाई करता है और जो सही बात है उसको करने की हमें बिल्कुल क्लियरिटी मिलती है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. इंशाल्लाह यही कि अभी फिलहाल के लिए हमें तय रखते हैं और जी इंशाल्लाह फिर ये कि आप लोग अपनी 20 मिनट की ब्रेक कर लें, राइट, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम अपनी तस्वीर कंटिन्यू करेंगे, राइट. ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.